الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پروگرام ذکر ایک نبی کا میں مرحبا کہتا ہوں. جو اسلام بھی دیکھتے ہیں, جو ناظرین دیکھتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں کسی ایک یا دو نبی علیہ السلام کے ذکر کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں اور ان کی سیرت سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی, آخری نبی, مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو, کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. جب بھی درود پاک پڑھیں, انبیاء کرام پر بھی درود بھیجیں, اور بالخصوص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ضرور درود پاک بھیجا کریں. یہ گروہ جو ہے انبیاء کرام کا گروہ ہے, اللہ پاک کے مخلوق میں جو کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے, جس کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں, اس تمام مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ اللہ پاک کے انبیاء کرام کا گروہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آدم علیہ نبی جنہ و علیہ الصلات والسلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, ان میں سے کچھ کی ہسٹری ڈیٹیل میں اور کچھ کی مختصر ہم تک پہنچ سکی, یوں کہیے کہ ہم اس کو پڑھنے میں ہم کامیاب ہو سکے. سب کی ہسٹری کو, سب کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا جا سکا, جیسا محفوظ کیا جانا چاہیے تھا ویسا اہتمام نہ ہو سکا. ہمیں جو خبریں ملی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے احادیث کریمہ میں, اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے, کسی کا بار بار ہے, کسی کا ایک بار ہے, کسی کا چند مرتبہ ہے. قرآن اور اس کی پھر تفسیر میں مفسرین نے واقعات کو بیان فرمایا. اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب سیرت انبیاء بھی ہے, جو کہ ہمارے اس پروگرام کا کہیے کہ میکسیمم جو ہم ڈیلیور کرتے ہیں کانٹینٹ اسی میں سے لیا جاتا ہے. ان تمام سے لے کر آپ تک انبیاء کی سیرت کو ہم ترتیب وار بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آپ سن چکے, آج جس پیارے نبی کا تذکرہ ہوگا ان کا نام ہے حضرت سیدنا ایوب علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام. اب بڑے ہی زبردست نبی ہوئے, اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی شان سے نوازا, آپ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے, آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے, پھر کس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو آزمائشیں آپ کے لیے دور فرمائیں, اور پھر کس طرح سے وہ تمام نعمتیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو پہلے حاصل تھی آپ کو دی گئیں. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کہاں پیدا ہوئے, عمر مبارک کتنی ہوئی, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے تھے, اور آپ کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے, مشکل پر, آزمائش پر صبر کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا, یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی, ان کی سیرت سے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن ابتدا میں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں, آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب. جی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیری جب کی دید ہوگی جب میری دید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. اور جہاں باقی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں باقی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل گئے جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کر مانگنے کا شعور دیتے حضور دیتے ہیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے.
تمہارے کے ٹکڑوں جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کہتے ہیں
زمین کو آسمان کر دے
زمین کو آسمان کر دے
زمین کو آسمان کر دے
سوریا کو سرا کر دے
زمین کو آسمان کر دے
سوریا کو سرا کر دے
منور میری آنکھوں کو
میرے شمشو دعا کر دے
اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے
جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے
اور مجھے کیا فکر ہو اخبر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اخبر میرے یاور ہے وہ یاور
خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو چمے چمے خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو تا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو تا کر دے
سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام جس میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑے خوبصورت انداز پر ذکر کیا گیا استغاثہ بھی کیا گیا اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب راشد بھائی میں چاہوں گا کہ ابتدا میں سیدنا ایوب علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایک بنیادی تعارف ہے وہ پیش ہو جائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کے ذکر خیر سے فیض پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ان نخوص قدسیہ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا ذکر خیر ہے قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ ہوا اور آپ کی کیفیات کو رب تبارک و تعالیٰ کی آپ پر جو نوازشات ہوئی ان کو بیان کیا گیا ہے
سبحان
حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے
جی
تو والد گرامی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف سے اگر آپ کا نسب نامہ دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں جن کا ہم ذکر خیر کر چکے ہیں ان سے ملتا ہے اور آپ کا نام ایوب ہے اور
دونوں طرف سے انبیاء سے جا کے نسب ملتی ہے کیا بات ہے
اور ان کی جو زوجہ تھی جن کا ان کی سیرت کے حوالے سے کافی ذکر ملتا ہے اور ان کی قربانیاں اور ان کا ایک شاندار کردار جو رہتی دنیا تک مسلمانان عالم میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک مینارہ نور ہے ان کا نام رحمت تھا, ماشاءاللہ ان کا کردار بھی ایسا تھا اور نام بھی اتنا شاندار تھا, اور وہ جو تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی شہزادی تھی, یعنی آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی. آپ جی آپ کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں, قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم صاحب عزیز الطفہ نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا جس کو علماء نے ذکر کیا, یہ ایک تصور قائم ہو جائے. مفتی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال گھنگریالے, خوبصورت کشادہ آنکھیں, شکل و صورت بہت حسین, گردن چھوٹی, سینہ چوڑا, پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک لمبا تھا. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے, آپ کے واقعے کو اگر اسٹڈی کیا جائے, تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی سیرت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی اللہ کے نبی میں کوئی ایسی خوبی نمایاں ہوتی ہے کہ جو پھر استعارے کے طور پر, ضرب المثل کے طور پر اور مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے. جیسے کہ توبہ کا ذکر ہو تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا تصور آتا ہے, حسن و جمال کا معاملہ ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں آتا ہے, اگر لمبی عمر کی بات کی جائے تو عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر ہوتا ہے, اگر گریہ و زاری کی رب کی بارگاہ میں التجا اور گریہ و زاری کا ذکر ہو تو گریہ یعقوب کا ذکر ہوتا ہے. تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا, آزمائشوں پر صبر کرنا, جب اس کا ذکر ہوتا ہے اور کسی غمزدہ کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو عموماً وہاں پر جو تصور آتا ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آتا ہے کہ صبر ایوبی. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا. میں ایک جملے میں ان کے پوری زندگی کا جو ایک خلاصہ ہے اس کو ذکر کروں گا, پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی ہم بات کریں گے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اور زندگی مبارک کا ابتدائی حصہ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اولاد کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے, حسن و جمال کے اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے آخری ایام دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں نظر آتی ہیں, لیکن زمانے زندگی کا جو درمیانہ حصہ ہے اس میں بڑی آزمائشیں آئی ہیں
جی.
لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت اور آپ کا مزاج تھا اور آپ کی جو عادات تھی ان میں تبدیلی نہیں آئی. یہ ایک بندہ مومن کی صفت ہونی چاہیے. بندہ مومن کے لیے دو ہی رستے ہیں
جی.
کیونکہ دنیا میں یا تو انسان خوشی اور راحت میں ہوتا ہے یا پھر آزمائش اور مصیبت میں ہوتا ہے. بندہ مومن کا کام یہ ہے جو قرآن و حدیث کا ایک خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ مصیبت آئے, آزمائش آئے تو انسان کو صابر بننا ہے, صبر کرنا ہے اور اس پر اجر پانا ہے, اور نعمت اور راحت ملنی ہے, خوشی ملنی ہے تو اس پر شاکر بننا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب خوشحالی کے زمانے میں ہیں, صحت کے زمانے میں ہیں اور مالداری کے زمانے میں ہیں تو آپ کی زندگی میں شکر اور تقویٰ یہ سب نمایاں ہے, اور جب آزمائش آتی ہے تو اس پر آپ کا صبر بھی ایسا ہے کہ جس کو قرآن بھی بیان فرماتا ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو بیان فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا, کہ بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, نعم العبد, کتنا اچھا بندہ ہے, انہ اواب, یہ موالگے کا صیغہ ہے کہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. تو بعض اوقات جب مصیبت آتی ہے تو انسان وویلا کرتا ہے اور ناشکری کی طرف جاتا ہے. بزرگان دین بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے نا, اگر اس کے آنے کے اسباب کو دیکھا جائے, کئی اسباب ہیں اس کے, رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, لیکن اولیاء کرام اور صوفیاء کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے بندے پر وہ اس لیے آتی ہے کہ بندہ اس مصیبت کے آنے پر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے,
رجوع لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائے. ماشاءاللہ ابتدائی تعارف ہم نے سنا اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات ہوگی صبر ایوب علیہ السلام پر بھی. تو آپ نے محاورات کی بات کی, میں غور کر رہا تھا, واقعی کئی ایسے محاورے ہیں جو کہ انبیاء کرام کی سیرت سے متعلق ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی نوح
جی,
یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, اور اسے خوبصورت تصور ہے کہ آج بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو نمایاں اور نورانی پہلو ہیں وہ ضرب المثل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں. اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے, کیا بات ہے. میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا ان سے محبت کی علامت ہے, اور ایوب ایک ایسا نام ہے کہ جو فی زمانہ بھی کثرت سے رکھا جاتا ہے, یعنی کہ ہمارے دور میں بھی اگر ہم بات کریں تو جو انبیاء کرام کے بعض نام ہیں جو بہت کم سننے کو ملتے ہیں, بعض نام ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو ہے برکت کے لیے اپنے بچوں کا بکثرت رکھا جاتا ہے. اور یہی دین اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات بھی ہیں کہ جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ لائیں، سب کی تصدیق نہ کریں، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. شریعت پر عمل کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے اپنے احکامات تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمام ہی انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کی جو محبت اور عظمت رکھی ہے تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور سیرت کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں اور بہت کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں ایوب علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ابھی انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل میں جب تذکرہ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو مقرب ہوتے ہیں، وہ بھی کس طرح آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کس قدر اس پر صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا. میں چاہوں گا کہ اگر کچھ احادیث کا ذکر ہو، کیونکہ ہمارے جو سیرت انبیاء ہے اس کا ایک بڑا جو ماخذ ہے آپ کی سیرت کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ احادیث سے بھی ملتا ہے، تو آپ کا ذکر جو ہے وہ کس طرح احادیث میں کیا گیا؟
جی، کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے. میں بخاری شریف کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گا جس میں ایک میسج بھی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی بھی ہے اور ان کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک نیاز مندی کا انداز ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا، بخاری شریف میں یہ کتاب الغسل میں بھی حدیث پاک موجود ہے، کتاب التوحید میں بھی اور کئی مقامات پر موجود ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سونے کی ٹڈیاں جو ہیں وہ آپ پر اس کی بارش ہوئی.
اچھا، یعنی کہ حشرات ٹائپ؟
جی، حالانکہ وہ ایک حشرات ہوتا ہے، ایک جاندار شے ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہے،
سونے کی
ٹڈیاں جو ہیں وہ اس کی بارش ہوتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اسے اپنے کپڑے میں جمع فرماتے ہیں.
اچھا،
اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی ادا کو ملاحظہ فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ندا فرماتا ہے، یا ایوب، اے ایوب، الم اکن اغنیتک اما ترا، اے ایوب، جو تمہارے پیش نظر ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے ان چیزوں سے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ یہ تمہیں اس کی کیا حاجت؟ تو اب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بلا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تو نے تو مجھے بے نیاز کر دیا ہے دنیا سے، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، لیکن اے اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں.
سبحان اللہ.
یعنی اگرچہ دنیا کی تما نہیں، پھر شارحین نے یہاں ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع فرمانا معاذ اللہ دنیاوی مال کی ہرس کے لیے نہیں تھا، لالچ کے لیے نہیں تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک کرم نوازی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک رزق تھا، تو اس سے برکت لینا مقصود تھا کہ اللہ میں دنیا سے تو بے نیاز ہوں لیکن تیری طرف سے آنے والی برکت سے بے نیاز نہیں ہوں. پھر یہاں پر علماء کرام نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، کیونکہ جب بھی مال اور حصول مال کا ذکر کیا جاتا ہے یا مالداری کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں ایک تصور منفی ہی آتا ہے عام طور پر کہ مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، دین اسلام نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے اور ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ ہی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. وہ مال، وہ حلال مال اور وہ مالداری کہ جس کی وجہ سے رب کے ذکر میں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے بندے کو غفلت تاری نہ ہو، تو وہ مال اور وہ مالداری مذموم نہیں ہے. اس حدیث پاک کے تحت علماء نے ذکر کیا کہ حلال مال کی حرص رکھنا، طلب کرنا اور مالداری کو طلب کرنا اس اعتبار سے کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مال کی قلت کی وجہ سے میں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یا کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو حلال مال کی طلب کرنا یہ ایک محمود عمل ہے. اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال عطا کیا جاتا ہے اور یہ جو غنا ہے، مالداری ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس غنا کو، مالداری کو برکت سے تعبیر فرمائیں.
ماشاء اللہ، بہت پیاری بات ہے. اور ظاہر ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، البتہ یہ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا کہ حلال میں بھی بندہ باکفایت مبتلا رہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو نہ ہو کہ جس سے اس کے دین کا نقصان ہو. اس موضوع پر میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے اسلام بھائی ہمارے ناظرین جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا ضرور مطالعہ کریں. یعنی کہ ہم نے یہ تو کہا کہ بیلنس ہونا چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے, لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اعتدال ہے کیا اور کیا مضموم ہے اور کیا محمود ہے. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ جتنے خوبصورت انداز پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے, اس میں کیمیا سعادت میں بھی آپ کو مل جائے گا, احیاء العلوم شریف میں بھی مل جائے گا, کسب حلال اور مال سے متعلق آپ نے جو کلام کیا ہے وہ واقعی آپ ہی کا حصہ ہے, اور جتنی مثالوں سے اور جتنی ڈیٹیل سے آپ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں. ہم اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اعتدال سے نکل کر بھی ہم اپنے آپ کو معتدل سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کہیں اور جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سے ہم ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں اور گمراہی سے اور غلط سوچ سے, غلط طرز سے اور بے اعتدالی سے ہم اللہ پاک سے اس کی پناہ مانگتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل عافیت کا سامان ہوگا. جی قربان بھی سیدنا ایوب علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں, ماشاءاللہ آپ کس پہلو کو بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں ابھی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورتی سے نوازا تھا
جی,
اور اسی طرح آپ کا اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا, تو اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا,
سبحان اللہ,
آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی, اور جسے کہتے نا لینڈ لارڈ, آپ کی بڑی زمینیں تھیں اور بڑی کھیتی باڑی کا کام تھا آپ کا, بڑے جانور تھے اور اونٹ وغیرہ تھے, تو کسی قسم کی جسے کہتے کمی نہ ہونا,
سبحان
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا.
سبحان
آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے شکر ادا کرنے والے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی لانے والے تھے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع لانے والے تھے. اس کا ثمرہ, اس کا جسے کہتے ہیں نا بینیفٹ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صبر کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما دی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہو گئے
جی,
تو آپ نے سوال کیا کہ مولا میں نے کیسا صبر کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور توفیق تمہیں کہاں سے ملی؟ تو یہ توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا کرتی ہے, تو واقعی توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے. علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ ایوب سے
جی
ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس خوشی کے بھی لمحات آتے ہیں اور غمی کے بھی لمحات آتے ہیں. جب خوشی کے لمحات تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم دیکھیں, آپ نے اللہ کی طرف سے منہ نہیں موڑا, آپ اللہ کی طرف رجوع آنے والے تھے, عاجزی کرنے والے تھے, اچھے اخلاق والے تھے, عبادت پر کمر بستہ ہونے والے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا صبر کرنے والا بنایا کہ قرآن مجید میں نعم العبد کتنا ہی اچھا بندہ ہے تعریف فرمائی, اور ان کی مثال قیامت تک تادم قیامت قائم رہے گی کہ ایسا زبردست صابر ہے. یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت یہ تمام صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے,
سبحان
اللہ, یعنی دنیا میں جتنے بھی صبر کرنے والے ان سب کے سردار حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے,
سبحان اللہ.
علماء نے فرمایا کہ اس واقعے سے ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے, یہاں پر آفتیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, یہاں پر راحتیں بھی آئیں گی اور خوشیاں بھی آئیں گی, یہاں پر جو ہے تکلیف بھی آئے گی تو یہاں پر چین اور سکون بھی ملے گا, دونوں قسم کے معاملات ہوتے ہیں, یہاں پر نعمت ملے گی بھی تو نعمت واپس بھی لے لی جائے گی. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی نعمت پر, اس کی خوشی پر, اس کے انعامات پر اگر بندہ شکر ادا کرے
جی
اور اللہ تبارک و تعالی کے فرما برداری میں لگا رہے, جو اللہ نے اس کو انعامات دیے, اس کو صحت کی دولت عطا فرمائی, اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی, اس کو مال و دولت عطا فرمایا, اس کا اچھا بزنس ہے, اس کا حسن ہے, اس کا جمال ہے, اس کی آواز ہے, جو بھی اللہ نے اس کو خوشی عطا فرمائی, نعمت عطا فرمائی, اور وہ بندہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے یعنی ناشکری نہ کرے, تو فرمایا اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت والا وقت آ جائے, کوئی تکلیف والا, کوئی اذیت والا, کوئی آزمائش والا, ایسے وقت اگر بندے پر آ جاتا ہے تو اللہ پاک خوشی کے لمحات میں رب کائنات کی فرما برداری کی برکت سے اس کی غمی اور تکلیف اور اذیت والے لمحات میں اس پر صبر کی طاقت عطا فرما دیتا ہے,
ماشاءاللہ,
صبر کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے, اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ اس کو تعلیم فرما دیتا ہے کہ وہ بآسانی اس مصیبت سے نکل جاتا ہے.
یعنی خوشی کے وقت جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر گزار رہے اور نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اس میں بڑی ایک زبردست بات ہے اور دو پہلو جو آپ نے بیان کیے کہ ایک تو نکلنے کا راستہ اسے مل جاتا ہے جب مصیبت آ جائے اور دوسرا اللہ پاک اسے محفوظ فرماتا ہے. خوشی ہو یا غمی ہو, اگر ہماری سوچ اللہ کی فرما برداری کی ہو تو ہم دونوں مواقع پر شکر گزاری میں بھی رہیں گے, صبر میں بھی رہیں گے اور نافرمانی سے بچے رہیں گے. اور اگر سوچ مثبت نہیں ہے, ہماری ذہن کی تربیت نہیں ہے, تو بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان معاذ اللہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے رب تو نے مجھے نعمت عطا کی, تو نے مجھے خوشی عطا کی, اب دیکھ کے میں کیا کرتا ہوں. معاذ اللہ زبان حال سے ایسا محسوس ہوتا ہے. بہت سارے خوشی کے مواقع ایسے ہیں, شادی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے, وہاں پر ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے اگر کسی کو نوازا اور بہت صبر کے بعد اور بہت انتظار کے بعد اگر کسی کو اولاد ملی اور بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹا ملا, اب اس کی جب خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. مال نہیں ہوتا تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنی التجائیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب مالداری مل جاتی ہے اور پیسہ آ جاتا ہے اس پیسے کی مستی کیسی ہوتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے تو کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے, اور جب اللہ پاک کسی کو منصب عطا فرماتا ہے اور وہ کسی اتھارٹی اس کو ملتی ہے نصیب ہوتی ہے, تو بعض اوقات وہی مظلوم جب ظالم بنتا ہے اور اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ کیسے معاملات کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر ہمارے لیے سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. اور جب خوشی کے موقع پر جب بندہ آسودہ حال ہے, اس کی زندگی اچھی بسر ہو رہی ہے, اس وقت نافرمانی سے محفوظ ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے, تو اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آئے تو اللہ پاک اسے نکلنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک وہ تعریف ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں, دوست دوست کی تعریف کرتا ہے, ماں باپ اولاد کی تعریف کرتے ہیں, استاد اپنے شاگرد کی, شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں, یہ سب چیزیں اپنے مقام پر درست ہوں گی. لیکن کمال یہ ہے اور کسی بھی پرسنالٹی کے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ جس کی تعریف اس کا رب کرے اور قرآن میں فرمائے نعم العبد, تو ارشاد فرمایا میرے رب عز و جل قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جاتا رہے گا. اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ ہم ادا کر کے اپنے لیے سعادتیں اکٹھی کرتے رہیں گے. رب عز و جل جس کو اچھا فرما دے, جس کی تعریف فرما دے, جس کے لیے اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں الفاظ جو ہے وہ ایسے استعمال فرمائے کہ جو اس کی تعریف اور تحسین کے لیے ہوں, تو کمال ہے اس پرسنالٹی کا. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بار 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 یہ جو ٹاپک ریپیٹ کیا جاتا ہے شکر کا, صبر کا, تو امتحان یہ ہے کہ جب بندہ اس موقع پر کھڑا ہو تو اس وقت وہ اپنے رب عز و جل کی کس طرح سے فرما برداری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. بلکہ کیا خوب ہو اگر ہم یہ تصور جمائیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ چلو یار اب جو کچھ ہوا ہوا, توبہ کر لے بندہ, اگر کوئی نافرمانی کا کام ہوا ہے, گناہ کا کام ہوا ہے, جو بھی سابقہ زندگی میں خوشی کے مواقع پہ ہم نے کیا, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ یا اللہ اب اگر کوئی خوشی کا بڑا موقع آیا, ویسے نعمتیں تو رات دن ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کسی خاص موقع کی سیلیبریشن کا اگر ٹائم آئے گا تو یا اللہ میں تیری فرما برداری کے مطابق اسے گزارنے کی کوشش کروں گا, تو کیا خوبصورت ہو. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں. صبر کی بات ہوئی, صبر جو ہے وہ مصیبت پر ہوتا ہے, آزمائش پر ہوتا ہے, تو صبر ایوب کی تو ہم بات کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی تو ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان آیتوں کے اندر مصیبت میں مبتلا ہونا اور اس پر صبر کرنا, اس پر رب کا انعام, اور جو صابر بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوتا ہے, یہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہم پڑھتے ہیں، ترجیہ اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کی یاد کی طرف التفات کرنا، اس کا معنی اور مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ راشد بھی اب بڑھیں گے ان واقعات کی طرف، ان چیزوں کی طرف کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر ہوئیں اور کس طرح سے آپ آزمائش میں مبتلا کیے گئے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات کو بھی ڈسکس کریں گے۔
یہاں ابتدان میں یہ چیز ذکر کر دوں کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو نارملی ایک ذہن جاتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو اس کا یہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔
جی
عام لوگوں کے حوالے سے یا انسان اپنے حوالے سے تو یہ فیلنگز رکھتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا معاملہ جدا ہے۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، ان پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ امام نسبی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر مدارک میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کا جہاں ذکر ہے، وہاں پر اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو آزمائشیں آئی تھیں تو ان آزمائشوں کے آنے کی ایک حکمت اور وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے، اپنے اس معصوم بندے کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آنا بندہ مومن کے حق میں نعمت ہوتا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہم آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو اب دنیا میں نشیب و فراز سب ہوتا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، آزمائش سب کے لیے آتی ہے۔ لیکن بندہ مومن ہونا، رب کی معرفت رکھنے والا ہونا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ نسبتیں بندہ مومن کے حق میں دنیاوی آزمائش اور مصیبتوں کو بھی نعمت بنا دیتی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ذکر کر کے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کروں گا تاکہ ہمیں بھی جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایک صبر کرنے کا اور ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ملے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جتنی مصیبت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔
سبحان،
جتنی بھی بندہ مومن پر آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کا کام ہے، اس نے صبر کرنا ہے، رب کی رضا پر راضی رہنا ہے، جتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، انہیں اپنا محبوب بناتا ہے، تو انہیں مبتلا مصیبت فرماتا ہے، انہیں مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر، مصیبت پر راضی رہتا ہے، رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کے لیے رضا مندی ہے۔ اور معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی آزمائش پر اگر بندہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ناخوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو مال کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، جاہ و منصب اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی عالی شان تھے، اور اپنے وقت کے اعتبار سے ایک پرسنالٹی بھی تھے، نبی ویسے ہی پرسنالٹی ہوتا ہے، لیکن ان دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بھی آپ ماشاءاللہ نمایاں تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کا اور امتحان کا یوں سلسلہ فرمایا کہ آپ کے مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے، دبنے کی وجہ سے آپ کی جو اولاد تھی، جو علماء بیان کرتے کہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، یہ فوت ہو گئے۔ پھر آپ کے کئی غلام تھے، کئی کنیزیں تھیں، وہ بھی یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ آپ کے جانور مویشی وغیرہ جو تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، آپ کی کھیتی اور آپ کے باغات تھے وہ بھی فنا ہو گئے۔ یعنی ظاہری طور پر جو نعمتیں ہوتی ہیں سب ختم ہو گئی۔ اب اگلی آزمائش جو ایک بڑی آزمائش طلب آزمائش تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو بدن اقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں، حسن و جمال والے ہوتے ہیں، عالی شان ہوتے ہیں، آپ کو بیماری میں مبتلا فرمایا، اور بیماری میں اس انداز میں مبتلا فرمایا کہ آپ کے جسم پر زخم ہو گئے، آبلے پڑ گئے، اور آپ کی جو زوجہ تھی جن کا نام رحمت تھا، سوائے ان کے آپ کے قریب کوئی نہ تھا، اور وہ آپ کی تیمارداری اور خدمت بجا لایا کرتی تھی۔ اب یہ کتنا عرصہ تھا اس آزمائش کا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے۔ جی آج اگر ہمیں صرف 7 مطلب دنیاوی ٹائم کے اعتبار سے 7 دن اگر خدا نخواستہ بخار آ جائے تو انسان کتنا تل ملاتا ہے اور کتنا مایوس ہوتا ہے اور کتنا بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ 7 سال کا عرصہ کہ آپ کے بدن اقدس پر زخم ہی زخم ہے، لیکن اس حالت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اور قبلہ مفتی قاسم صاحب نے جہاں ان کا یہ ذکر کیا، وہاں ان کے کلمات بھی بیان فرمائے کہ جب یہ مصیبت آئی تو معاذ اللہ ناشکری انہوں نے نہیں کی، بلکہ عرض کیا کی، اور یہ حقیقت بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جب کوئی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ پر یہ آزمائش آئی تو آپ نے واویلا نہ کیا، رب کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا،
اللہ
جب تک اس نے مجھے
دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ تو یہ آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ تھا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا کا سبب بنا جب آپ نے دعا کی، تو وہ پھر ایک لمبا وقت۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس میں دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ جو بھی نعمت ہے اس کو رب کی نعمت سمجھنا اور اپنا نہ سمجھنا، یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں، مال ملتا تھا تب بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے، کبھی ضائع ہونے کی خبر ملتی تو بھی رب کا ہی شکر ادا کرتے، کیونکہ اپنے مال و اسباب کو وہ عارضی سمجھا کرتے تھے۔ اور دنیا کے اندر جو نافرمانی ہے اور جو ایک بے باکی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ میں نے گویا کہ دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کو جب بندہ اتنا پوزیسیو ہو کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا میرے رب کا تھا، جب تک اس نے چاہا اب مجھے نعمتوں سے نوازا، جب چاہا واپس لے لیا۔ یہ کانسیپٹ اور یہ تصور جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ صفات کے حامل شخص کا ہی ہو سکتا ہے، عام شخص کی جو ہے وہ اپروچ ہی یہاں تک نہیں ہو پاتی، وہ تو بےچارا کہیں دوری چیزوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ راشد بھائی، یہاں پر آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ بیمار ہوئے اور آپ کے جسم پر زخم ہوئے اور کچھ اور آزمائشوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیا جائے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے حوالے سے اور آپ کے بیماری پر کیے جانے والے صبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں جو بیماری کا تذکرہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، یعنی کہ اس کو پڑھ کے بعض اوقات انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ بہت پہلے ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا رسالہ کہہ لیں، وہ نظروں سے گزرا، آپ یقین کریں اس کے کئی صفحات پر جس انداز پر بیماری کا تذکرہ تھا تو وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا، یعنی کہ پڑھ کے بندے کی طبیعت خراب ہونے لگے، ایسا معاملہ تھا۔ اور عوام کے اندر بھی صبر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، آپ کی بیماری کے حوالے سے جو مشہور ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیا جائے کہ وہ بیماری کیسی تھی اور کیا تھی، اور جو سٹوریز مشہور ہیں تو وہ کس حد تک درست ہیں۔
جی، آپ نے جو پروگرام کی ابتدا میں فرمایا کہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہونا ضروری، ہمارے مومن ہونے اور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تمام سچے انبیاء کو ہم مانیں اور ان کو تسلیم کریں۔ اب انبیاء کرام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو علم عقیدہ کی کتابوں میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک کتاب کے حوالے سے تجویز کروں گا، بہار شریعت، جو پہلا حصہ ہے الحمدللہ اس میں عقائد کا بیان ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام سے متعلق بندہ مومن کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا نصیحت رکھنا ہے، اس کو صدر الشریعہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ وہاں پر صدر الشریعہ نے اس کو ذکر کیا، اور المعتقد المنتقد میں فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اور بالخصوص نزت القاری میں شارح بخاری مفتی شریف الحق امددی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا کہ نبوت کے لیے یہ ایک شرط کے طور پر علماء نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام جتنے تھے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سچے انبیاء ہیں، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، خواہ وہ عیب خلقی ہو یا خلقی ہو، یعنی اوصاف اور عادات کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی عیب والی معاذ اللہ صفت نہیں تھی، اور خلقی اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی معاذ اللہ کسی بھی اللہ کے سچے نبی کو کوئی ایسا عیب نہیں ہوا کہ جو معاذ اللہ خلقی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوا، خلقی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے۔ اور بیماری کا جو ذکر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے، جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں اور رسولوں کو نہ کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے، نہ کوئی ایسا مرض ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کھائیں اور معاذ اللہ دور ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلق کو خالق سے ملائیں، لوگ ان کے قریب آئیں اور ان کا فیض پا کے رب کی معرفت حاصل کریں۔ تو معاذ اللہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اللہ کے اگر کسی نبی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ جس سے طبعی طور پر انسان گھن کھاتا ہے، ایسے شخص سے انسان دور ہٹتا ہے، تو پھر انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد تھا تبلیغ دین اور لوگوں کو رب کی طرف لانا اپنا قرب بخشتے ہوئے، تو وہ پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی افسانہ نگاروں نے اس طرح کی باتیں لکھی، اور کئی غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی کہ معاذ اللہ ان کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا. تو یہاں علماء نے صراحت کی کہ کوڑ کا مرض وہ مرض ہے کہ جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کوڑ سے جزام سے یہ محفوظ ہیں, ان کو یہ مرض نہیں ہو سکتا. بعض لوگ تو اتنے جری ہوتے ہیں, یہاں تک روایات گھڑ دی گئیں کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں ان کے زخم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقیدے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک بات ذکر کروں گا. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے, اعلیٰ حضرت کی فکر کو جس انداز میں امیر علیہ سنت عام فرما رہے ہیں, اور پھر امیر علیہ سنت سے وابستگان جو ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ گلشن ہے, اور اس گلشن کے جو پھول ہیں ہر پھول کی ایک مہک ہے. الحمدللہ جو شیخ الحدیث قبلہ مفتی قاسم اتاری زید الطفو نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے, واقعتاً یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. یعنی انبیاء کی سیرت کے حوالے سے مختلف کتابیں ہم پڑھتے ہیں, اپنے پروگرام کی تیاری کے لیے بھی جب ہم مختلف تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کنکلوڈ ہوتا ہے نا وہ مفتی صاحب کے کلام میں ہی ہمیں نظر آتا ہے, خلاصہ نظر آتا ہے. اور الحمدللہ اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے دیگر کئی کتابوں پر کہ الحمدللہ اس میں مستند اور اوتھینٹک مواد ہی ذکر کیا گیا.
ماشاءاللہ اس میں میں تھوڑا سا اس کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ جس بیماری کا تذکرہ آپ نے جس طرح سے سنا تھا وہ تھی نہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ کسی نبی کے بارے میں اتنا عرصہ ہم عجیب و غریب خیالات کا شکار رہے, ایک غیر مستند چیز کو دیکھ کر پڑھ کے یا غیر مستند شخص کو سن کر ہمارا کسی نبی کے بارے میں جو گمان قائم ہوا وہ کتنا عجیب و غریب تھا. تو دیکھیے بار بار یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اوتھینٹک عالم کی کتاب پڑھیں, ہر ایک ارے غیرے کو نہ سنا کریں. کسی کی سپیچ سنیں تو پہلے اس کا ڈاکانہ معلوم کر لیں کہ بھائی اس کا ایڈریس کیا ہے, یہ آیا کہاں سے ہے, اس کا سلسلہ نسب کہاں ہے, اس کا سلسلہ علم کہاں ہے, اس کا شجرہ علم کہاں جا کر ملتا ہے, اور اس کی اپنی اہلیت کیا ہے. اچھا کسی کی کتاب پڑھیں تو پہلے مصنف کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لیں. کسی سے بھی کوئی مسئلہ آپ کو ملتا ہے پہنچتا ہے تو براہ کرم اس کے ریفرنس کو اور بیان کرنے والے کی جو پرسنالٹی اس کو ضرور غور کیا کریں. یہ صرف ایک بات ہے, آپ یقین کریں ہزاروں باتیں بلا مبالغہ ہمارے معاشرے میں اس لیے نسل در نسل چل پڑی کیونکہ وہ جو بیان کرنے والا تھا وہ غیر معتبر تھا, اسے سننے والا بھی ایسا معتبر نہیں تھا, وہ اس سے بڑا غیر معتبر نکلا, وہ چلتے 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 بات جو ہے نا اس کا بتنگڑ بنا اور ہمارے معاشرے کے اندر باتیں مشہور ہو گئیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, عقیدے نظریے کی حفاظت کے لیے اور شرعی احکامات درست سیکھنے کے اعتبار سے آپ کو میں کیا بیان کروں. یقین کریں کہ اتنی بے راہ روی ہے اور فی زمانہ یہ چیز چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بڑھ گئی, کیونکہ پہلے جو ذرائع تھے وہ محدود تھے اور جو چیز محدود ہوتی ہے اس پر کنٹرول ہوتا ہے, جتنا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ جو سورس ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پہلے میڈیا جیسا تھا ہم نہیں کہتے کہ سبھی صحیح تھا, لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے مقابلے میں کمپیریٹیولی وہ پھر بھی کنٹرول تھا, اس میں بھی بے شمار غلطیاں اور مسٹیکس اپنی جگہ پہ تھی. لیکن میں کمپیریزن بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا ہے اس کی تو کوئی وہ ہی نہیں ہے نا, کوئی اوتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے. جس کو چاہو گروپ بناؤ, جس کو چاہو بیان کرو, بس جو ہے وہ امامہ باندھ کے کوئی بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور کہاں سے کیا بیان کر رہا ہے, اس کا اپنا کیا نام ہے, کہاں سے اس نے پڑھا ہے, وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہاں سے لایا ہے. پھر مطلب ہر شخص کے ایکسس میں آ گیا نا کہ میں اپنے فالوور بڑھانے کے چکر میں جو چاہوں بیان کروں. تو لہٰذا اس زمانے میں جتنا زیادہ اوتھینٹک ریسورس دیکھنا ضروری ہے شاید تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اتنا ایکسس ہی نہیں تھا. اچھا پہلے کی گمراہی تھی, اگر کوئی گمراہ تھا تو جتنا اس کا حلقہ احباب وہاں تک اس کی ایکسس, وہاں تک اس کی برائی. اور اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہو گیا نا, اب تو ایکسس بڑھ گیا, اچھائی کا بھی ایکسس بڑھ گیا اور برائی کا بھی بڑھ گیا, اور برائی بھی اپنے جو ہے نا وہ زوروں پر بڑھتی ہے, اور برائی کو پھیلانے والے زیادہ اور اچھائی کو پھیلانے والے کم ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. لہٰذا بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا لگے کہ کون اوتھینٹک ہے کون اوتھینٹک نہیں ہے. تو بڑا سمپل سا اس کا طریقہ کار ہے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جو علماء سے خالی ہو. جو صحیح علماء ہیں, درست بیان کرنے والے اہل علم, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, صحیح بیان کرنے والے, صحیح علم والے, اس سے زمانہ خالی نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ رب عز و جل نے اس امت کی جو اصلاح ہے اس کا جو انتظام فرمایا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا ہے. بس ہمیں ذرا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی نئے شخص کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ذرا اپنے علماء سے، قریب ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں ہوں گے، الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت موجود ہے، مدنی چینل موجود ہے، آپ کے علاقے میں علماء اہل سنت موجود ہوں گے، تو ذرا ان کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ حضور یہ کتاب بڑی اچھی لگ رہی ہے بظاہر، یہ رائٹر کا نام ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں. آپ نہیں جا سکتے، دار الافتاء اہل سنت فون کر لیجئے، نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، وقتاً فوقتاً آپ کو آپ فون کریں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، مفتی صاحب سے آپ بات کریں، کہیں کہ حضور یہ کتاب ہے، فلاں شخص ہے، یہ اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، آپ فرمائیں کیا میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں. اچھا وہ آپ کو ہو سکتا ہے منع کر دیں کہ مت پڑھو، انہیں سے پوچھ لیں حضور پہ کیا پڑھوں، تو درست جو ہے وہ آپ ذریعے تک پہنچ جائیں گے. جب ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے تو ہم سیکنڈ اوپینین کی طرف جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب کوئی زیادہ بڑا مرض ہو تو دو تین ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں ذرا معلومات کیا ہیں، اس کے ریویوز ہم دیکھتے ہیں. اب تو یہ کہ کہیں اگر ہوٹل میں کمرہ لینا ہوتا ہے تو جا کر پہلے ریویو لیتے ہیں کہ یہاں جو 10 لوگ آخری رکے تھے تو وہ اس ہوٹل کے بارے میں کیا بول کر گئے ہیں کہ یہاں پر ایک رات گزارنی ہے صرف، اس کی سروسز کیسی ہیں. تو جب ایک دنیا کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور صحیح نتیجے تک پہنچ ہی جاتے ہیں تو کیا دین کے معاملے میں یہ نہیں کریں گے؟ اور اس کا امپیکٹ اگر کوئی مرض میں غلط تشخیص کرنے والا ملا تو میکسیمم آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر دین کے معاملے میں ٹھوکر کھائے آپ نے تو آپ اس گہری کھائی میں گریں گے کہ بعض اوقات گمراہی اور بعض اوقات کفر تک لے جا سکتی ہے، ورنہ حرام تک تو یوں سمجھے کہ آپ پہنچنا کوئی زیادہ دشوار ہی نہیں رہتا، معاذ اللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. لہٰذا انبیاء کرام کے سیرت کا تعلق ہو یا کوئی بھی شرعی حکم ہو، گو فار دا اوتھینٹک ریسورس، بس یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. دو چار سے معلومات کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو معلومات ہو جائیں گی، ایک تو یہ، دوسرا اوتھینٹک اداروں کے بارے میں معلومات کر کے اس کو لاک کر دیں. آج کل وینڈر لاک کیے جاتے ہیں، کمپنیز جو اچھی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، وینڈر لاک کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی سروسز کیا ہیں، آفٹر سیل سروسز کیا ہیں، اس کو پھر لاک کر دیتے ہیں، بھائی یہ تجربہ شدہ کمپنی ہے، ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. تو ایسے ہی اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی ایک اوتھینٹک ریسورس ہے، اس کو لاک کر دیں. تو جو بھی کتاب خریدنی ہے، ہمیں مکتبۃ المدینہ سے خریدنی ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر کی کتاب خریدنی ہے، میں نہیں کہتا کہ صرف یہی ہے، اور بھی ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے، لیکن جو بھی اوتھینٹک ہو کسی صحیح شخص سے معلومات کر کے، بھائی یہ جو مکتبے والا ہے نا یہ صحیح کتاب چھاپتا ہے، یعنی کہ علماء کی رہنمائی میں چھاپتا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ عادی بنائیں، انشاءاللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین کریں ایک عمل نہ کرنا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے، بے عمل ہونا، لیکن کسی چیز کو صحیح سمجھنا جبکہ وہ صحیح نہ ہو اور اس کو عمل میں لانا، اوف یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. کیا محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے، غلط چیز کی پریکٹس کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اللہ پاک ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، نظریات اور عقائد کی بھی، اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. قربان بھی میں چاہوں گا کہ دعا یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بہترین پہلو ہے، اور مخلوق اور بندہ جب بھی کسی مشکل میں آتا ہے تو ہمیں دعا تعلیم دی گئی. انبیاء کرام کی سیرت کو جتنا ہم نے پڑھا تو ہر نبی نے ہر اہم موقع پر، ہر جگہ پر ہم نے دیکھا کہ اپنا اور جو رب کا تعلق ہے اس کو قائم رکھا اور مضبوط کیا، جب کسی آزمائش میں ہے تو رب کی طرف رجوع کیا. تو سیرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دعا کے پہلو پر ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟
واقعی دعا جو ہے صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آزمائشوں کو دور کروانے کے لیے، نعمتوں میں اضافے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے دعا کیا کرتا ہے، اور دعا کرنا تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں تو جگہ بس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے بھی تھے اور دعا کی تعلیم بھی ارشاد.
ماشاءاللہ. قربان بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں
بلند بھائی؟ ٹھیک ہیں،
الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال ماشاءاللہ. کہاں ہیں اور ماشاءاللہ کچھ اپنی مصروفیات کے حوالے سے بتائیے، پھر ٹاپک پر بھی مدنی پھول لیں گے.
اس وقت الحمدللہ ہم جوہانسبرگ کے مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ہیں. مدنی چینل کہاں نہیں, ساؤتھ افریقہ آئے ہوئے تھے تو سلسلے کا وقت ہوا تو اسلام بھائی نے کہا کہ آپ اسٹوڈیو آ جائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رائٹ اوے فیو منٹس بیفور مدنی چینل کے اسٹاف کا مدنی مشورہ تھا اور ان کو اپریسیشن لیٹر وغیرہ یہاں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. مدنی احتیاط باکس مجلس کا بھی مشورہ تھا.
ماشاءاللہ
دعوت اسلامی ماشاءاللہ کہاں نہیں, اور جدھر جاتے ہیں ایک نئی داستان ہے. آج آپ بھی ساؤتھ افریقہ میں کافی رہے ہیں اور ایک بڑا ورسٹائل ماحول یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں آپ کو پاکستانی بھی ملتے ہیں, انڈینز بھی ملتے ہیں, پھر جب افریقن سے ملتے ہیں تو ایک الگ ہی اس کا لطف ملتا ہے. اسد بھائی آپ نے وہ ایریا دیکھا ہے سویٹو کا,
جی جی
بالکل. اور سویٹو میں جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب ہم 2003 میں ساؤتھ افریقہ آئے تھے.
جی
تو ہم روڈوں پہ گھوم کے چلے گئے تھے کیونکہ کوئی جگہ نہیں تھی دعوت اسلامی والوں کے پاس. پھر ایک سال میں آیا تو ایک کنٹینر کے اندر مسجد دیکھی تھی, اور اب دعوت اسلامی کا جو مرکز دیکھا اس مسجد کا نام سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد ابو عطار,
سبحان اللہ.
اور اس مسجد میں مدرسہ بھی جاری تھا. اور ایک خوبصورت بات جو میں نے بتانی تھی مدری چل کے ناظرین کو کہ ایوریج ہمارے سویٹو کے مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے ایوریج روزانہ دو بندے مسلمان ہو رہے ہیں.
واہ سبحان اللہ,
یہ وہ کمال کی خبر ہے کہ جس نے میرے تو کہتا نا کہ ساری تھکنی اتار دی.
سبحان اللہ.
اور انہوں نے بتایا کہ اس بار فیضان ابو عطار مسجد سویٹو جوہانسبرگ میں آخری عشرے کا جو اعتکاف کیا اسلامی بھائیوں نے,
جی,
ان میں 70% وہ لوگ تھے جو اسی رمضان میں مسلمان ہوئے.
اللہ اللہ, یہ تو ایک یونیک اعتکاف ہوگا دنیا میں.
باتیں سن رہا تھا تو میں کو سبحان اللہ کہ کیا بات ہے دعوت اسلامی, کمال اعتکاف, کمال اعتکاف. بلکہ مجھے ایک اسلامی بھائی سے انہوں نے ملایا کہ یہ بھی ایک مہینہ ہوا ہے مسلمان ہوئے, اب یہ ایک مہینے سے مسجد میں بیٹھے ہیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہمارے ساتھ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے یاد ہے عبدالحبیب بھائی آپ نے ماشاءاللہ مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا, تو جس وقت اس مسجد کا افتتاح ہوا تھا تو یہاں پر دو تین دن کی تقریبات سمجھے کی گئی, ایک سیلیبریشن تھی, تو دو تین دن کے اندر 30 سے زیادہ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا ماشاءاللہ اس جگہ پر.
نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے ابھی تک تو دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے بلالی اسلامی بھائی خود جا کر, اچھا ایک تو ان کی بات میں امپیکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے میں بھی غیر مسلم تھا اور اسلام قبول کر کے مجھے کیا ملا, تو اس کی بات دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, وہ انہیں کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. انہوں نے تو کمال اسٹائل اپنایا, میں نے اس کی ریکارڈنگ کا کہہ دیا ہے کہ یہ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں, باقاعدہ اسٹال لگاتے ہیں, رسائل تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی بہاریں بتاتے ہیں, اور الحمد للہ روز ایک دو مسلمان کر کے واپس آ جاتے ہیں. میں تو ان کی باتیں سن کر ہی حیران ہو گیا کہ سبحان اللہ, وہ جو کسی ایک کو مسلمان کرنے کی جو فضیلتیں ہم نے حدیثوں میں پڑھی ہیں, تو یہ تو کمال ہے دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ.
اور عبدالحبیب بھائی جس ایریے کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں چاہوں گا ناظرین کی مزید دلچسپی بھی رہے کہ اسلام جس طرح ہم نے تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مختلف قبائل کے لوگ مسلمان ہوئے, وہاں پر مبلغین جاتے تھے عرب کے علماء اور جو بھی ہسٹری ہے اسلام کی جان سے بھی گئے, تو جس مقام پر آپ ہیں یہ وہاں کا کور قبیلے والا علاقہ ہے, یعنی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہاں کے یوں سمجھیے کہ ایک مین کور ایریا کہہ لیں, ہسٹوریکل بھی ہے, اور وہاں کے مقامی لوگ جب مسلمان ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی اچھی تعداد میں ہو رہے ہیں, تو آنے والے 10-20 سالوں کے اندر وہاں پر جب اتنی تعداد
میں 5.5 لاکھ مسلمان ہیں سویٹو کے اندر.
کیا بات,
میں نے آج پوری معلومات لی کہ 6 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس میں تقریباً 500,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ڈے بائی ڈے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور انشاءاللہ ہم نے دعوت اسلامی نے طے کیا کہ ہم انشاءاللہ ایک شاندار بڑا مرکز بنانا چاہتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا کہ جب ایک مختصر سی مسجد کی وجہ سے اتنا کام ہو رہا ہے اور اتنے مسلمان لوگ ہو رہے ہیں, تو اگر ہم ایک بڑا مرکز جس میں نیو مسلمز کی تربیت بھی ہو, ہاسٹل بھی ہو, اچھا پھر ان کی غربت کا عالم یہ بتایا ہمارے اسلامی بھائیوں نے کہ جو مدرسے میں بچے آتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں,
جی,
تو اب وہ بچے اپنے گھر سے ٹیفن لاتے کہتے ہیں تھوڑا اور ڈال دیں ہمارے امی ابو بھی کھا لیں گے. اتنی غربت ہے, اور وہ 4 سال سے ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہر آنے والے مدرسے کے بچے کو کھانا دیتے ہیں تاکہ بہت بہت غریب ایریا آپ نے سب دیکھا ہوا ہے, یعنی میں سمجھانے کے لیے اگر اپنے ناظرین کو کہوں تو ہمارے علاقے ہمارے ملک میں اگر کوئی جھوپڑیوں والا علاقہ ہو یا ہمارے ملک میں لیاری جس کو ہم کہہ لیں اس کا بھی ایک ڈیپ ایریا ہو, یہ اس طرح کا ایریا ہے. لیکن ماشاءاللہ کیا شاندار دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ بلیو کریں میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں لیکن آج کی کارکردگی سن کر دل کہتا نا مطلب ہواؤں میں اڑنے لگ گیا کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دعوت اسلامی دی اور ہمیں اس کا پارٹ بنایا ہے. اور آپ جو انبیاء کرام کا سلسلہ کرتے ہیں ماشاءاللہ, انبیاء کرام بھی تو دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے ہی آئے نا, انہوں نے ایمان ہی کی تو دعوت دی, یعنی دعوت اسلامی فیضان انبیاء کو کس طرح دنیا میں پہنچا رہی ہے, غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے, اور بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. مجھے ایک اور واقعہ بتایا اسلامی بھائی نے, اسد بھائی, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ایک بندہ ایسا تھا سویٹو میں جس کو یہاں کی انٹیلیجنس بھی ڈھونڈتی تھی. یعنی ان کی والدہ کا بیان یہ ہے کہ جب سویٹو کے اوپر ہیلی کاپٹر گھومتا تھا نا,
اچھا,
تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کو ڈھونڈنے آئے ہیں. یعنی وہ اتنا وانٹیڈ آدمی تھا. ایک بار وہ بندہ پکڑا گیا, پکڑا گیا اور چلا گیا جیل میں. دعوت اسلامی کی مجلس جیل خانہ جات ساؤتھ افریقہ کی, انہوں نے جیل میں بھی نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی ہے, وہاں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ, ادھر بھی دماغ قرآن پڑھا رہے ہیں. وہ بندہ جیل میں کنورٹ ہو گیا, اس نے کر لی توبہ. اس کی والدین نے دعوت اسلامی والوں کو بتایا کہ ایک وقت یہ تھا کہ میرے بیٹے کو پورے شہر کی انٹیلیجنس ڈھونڈتی تھی اور آج وہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا. یہ کیا ہے, یہ کہانیوں والی باتیں ہیں, لیکن یہ دعوت اسلامی ممالک میں پروف کر رہی ہے اور یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس یہاں پر موجود ہیں. تو میں دوبارہ ہمارے ویور سے یہ کہوں گا, آپ پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا, میں بھول گیا, ورنہ میں ان بلال اسلامی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا جو سویٹو میں میرے ساتھ تھے, لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے. تو الحمدللہ یہ ذکر ایک نبی کا سلسلہ ہمیں نبیوں کے زمانے کی واقعات بتاتا ہے, ہمیں ان کی اسٹرگل بتاتا ہے, ان کی تکالیف بتاتا ہے.
یہ ناظرین میں سے اگر کوئی اس طور پر, جیسے یہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ, آپ نے یہ کہا نا کہ نیو مسلم کورسز اس طرح کا مرکز اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ اس طرح سے کرنا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے. عمومی طور پر نماز روزے کی دعوت وغیرہ تو ہم دیتے ہیں, یقیناً سعادت کی بات ہے, لیکن جب ایک عام مسلمان سنتا ہے اور یہ امپیکٹ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بہت خوشی داخل ہوتی ہے. تو اگر ویورز میں سے کوئی اس ثواب میں سے حصہ لینا چاہے تو کس طرح سے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں, کس طرح ہم دعوت اسلامی کی خدمت کریں کہ نیو مسلمز کی خدمت ہو سکے, اور وہاں پر جو بھی دینی کام ہے اس کے اندر ہم اپنا کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں؟
بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم انشاءاللہ یہاں پر, پہلے تو میں سویٹو کے بارے میں بتا دوں کہ سویٹو کے اندر ہم ایک بڑی جگہ دیکھ رہے ہیں, اپروکس ایک ایکڑ کی جگہ.
اچھا.
وہ جگہ جیسی ہمیں مل جائے گی تو ظاہر ہے وہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہوگی, اور اس کو بنانے کے لیے بھی کروڑوں روپے چاہیے گے. پھر ہم مدنی چینل پر اپیل بھی کریں گے, اس کے اکاؤنٹ نمبر بھی چلائیں گے. لیکن دعوت اسلامی صرف ساؤتھ افریقہ میں نیو مسلمز میں کام نہیں کر رہی, جہاں بھی غیر مسلم ہیں, چاہے وہ پاکستان کے وہ ایریاز ہوں وہاں بھی ہم کرتے ہیں, جہاں یو کے میں, یورپ میں, کئی ممالک میں ہمارے نیو مسلم ماشاء اللہ آتے ہیں اور دعوت اسلامی والے. دیکھیے اسد بھائی, ایک اور میں بات بتاؤں جو شاید ناظرین کو نہیں پتا, مسلمان کرنا بہت بڑی سعادت ہے, مگر وہ مسلمان برقرار رہے یہ بہت بڑا کام بھی ہے,
چیلنج.
کیونکہ جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے, اب ڈائریکٹلی اس کے اوپر بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں. اس کو نماز پڑھنا آتی نہیں ہے, اس کو جناب روزہ رکھنے کا معاملات کیا ہے, دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اچھا, بری عادتیں پہلے سے جاری ہیں, شراب پینے کی اگر عادت ہے یا غلط کاموں کی عادت ہے. تیسرا بڑا چیلنج ہوتا ہے فیملی کا, اس کے فیملی والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے. بعض لوگ کلمہ پڑھا کر چھوڑ دیتے ہیں, ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے دین کی طرف. تو دعوت اسلامی صرف مسلمان نہیں کر رہی. پھر بیسکس آف اسلام, ہم نے ایک بہت پہلے اناؤنسمنٹ کیا تھا فیضان آن لائن اکیڈمی میں, ہمارے مختلف کورس ہیں اس میں اسپیشلی چلے. میں آج دنیا بھر کے ایک بار پھر ویورز کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں, اللہ آپ کو یہ سعادت دیتا ہے, یا آپ کسی نیو مسلم کو جانتے ہیں جس کو اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے, فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایک ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے, نیو مسلم کورس, اور یہ کورس ٹوٹلی فری ہے. حالانکہ ہم اس فیضان آن لائن اکیڈمی میں پیسے لیتے ہیں, کچھ فیس چارج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اخراجات کور ہو جائیں, مگر نیو مسلمز کے لیے ہم نے فری رکھا ہے تاکہ بیسکس آف اسلام کو سیکھ سکیں. انگلش بولنے والوں کے لیے انگلش زبان میں رکھا ہے ہم نے.
سبحان اللہ, زبردست, ماشاء اللہ, بہترین. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے.
آج کا ٹاپک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, سبحان اللہ, ایسی ذات جس کو کہتے ہیں کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کا حضرت ایوب کے نام پر ہے نا.
جی جی, ایسا ہی.
حضرت ایوب وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نام اور صبر, یعنی کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کا تعارف ہی کوئی فیل بن جاتا ہے.
جی,
کہ وہ نام لیں تو اس شخصیت کا ذہن میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اگر آج کے دور کی میں مبالغے کے ساتھ بات کروں تو سنت رسول پھیلانے والی شخصیت, تو اب صرف یہ کہہ دے تو امیر اہل سنت آپ کے سامنے آ جائیں گے. عشق رسول کے زبردست پیغام پھیلانے والے امام عشق و محبت, تو آج کے دور میں, آج ان صدیوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں. اگر صبر کی بات کریں تو سبحان اللہ, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام حاصل ہوا کہ صبر ایوب ایک جو ہے وہ مثال بن گیا, ایگزامپل بن گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر ایوب عطا فرمائے, صبر ایوب کا حصہ عطا فرمائے. تو ایکچولی صبر جو ہے نا یہ معاشرے کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے.
جی,
اور صبر صرف تکلیف پر صبر کرنے کا نام نہیں ہے. گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور بندہ صبر کر کے گناہ نہیں کر رہا, یہ بھی صبر ہے. بندے کو نیکی کرنی ہے شیطان کرنے نہیں دے رہا، طبیعت کے خلاف کام لگ رہا ہے، مگر صبر کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر بھی پڑھ رہا ہے، وہ نیند سے اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب کاروبار چھوڑ کر ظہر بھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا جناب، حرام پیسہ سامنے آ رہا ہے نوکری کے اندر یا کاروبار کے اندر، بڑی زبردست ڈیل نظر آ رہی ہے یار، لاکھوں رینٹ یا لاکھوں ڈالر یا لاکھوں روپیز مل جائیں گے، اور بندہ صبر کر لے کہ نہیں یہ حرام ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو یہ وہ شاندار صبر ہے کہ جس کی بہت ساری فضیلتیں کتابوں میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں۔ بڑی مشہور قرآن پاک کی آیت ہے اور سبھی کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم لوگ کہتے ہیں یار فلاں شخصیت سے رابطہ ہو جائے، فلاں منسٹر سے دوستی ہو جائے، فلاں جناب بڑے آدمی سے دوستی ہو جائے تو میرے مشکلات حل ہو جائیں گی۔ سچی بات یہ، مشکل آ جائے تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جب رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی تو ویسے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ کرتے کچھ نہیں ہے، پھر کہتے بس جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، پہلے لڑائی بھی کر لی، گالی گلوچ بھی کر لی، اس کے بعد آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کیا کریں جناب، پیسے نہیں دے رہا، میں صبر ہی کر رہا ہوں، میرا معاملہ حل نہیں ہوا، میں صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے، بڑا پیارا ایک جملہ کتابوں میں پڑھا، وہ ایک بڑا جملہ مشہور ہے نا، صبر ایوب بھی مشہور ہے، اسی طرح ایک مشہور ہے صبر جمیل۔
جی
تو چلے میں ناظرین سے پوچھ لیتا ہوں، ناظرین ذرا یہ بتائیے یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہاں یہ بچپن سے سنتے آ رہے، خود سد بھی کہتے ہوں گے اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے بھائی، بتائیے ذرا ویورز، یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے کو دیکھے اور دونوں میں فرق محسوس نہ ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی نہ بتائے
کیا بات
کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ ہے وہ صبر کا لیول کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا صبر دے کہ ہماری مشکلوں کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بعد میں لوگ کہیں گے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ تمہیں اتنی بڑی بیماری تھی، یہ تمہیں اتنا بڑا لاس ہو گیا تھا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جناب تھوڑا سا پرابلم ہوا پورے شہر کو بتانا ہے، ہاں سب کو بتانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اپنی تکلیفیں اپنی باتیں سب کو بتانے سے حل نہیں ہوتی، الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ میں ایک آخری بات اس ٹاپک پر عرض کروں، پھر آپ ٹاپک میں بات اور کیجیے گا، کہ وہ آپ نے شاید بات کر بھی دی ہوگی لیکن بڑی گہری بات ہے، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے ایک شخص کو ماتھے پہ پٹی باندھے ہوئے دیکھی۔
جی
تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد ہو گیا تھا تو اس کے لیے پٹی باندھی ہے۔ تو آپ نے کمال کا جملہ کہا ہے، بڑا عارفانہ جملہ، شاید تھوڑی دیر بعد ناظرین کو سمجھ آئے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے درد کی پٹی باندھی ہے، کبھی تم نے آسانی کی پٹی بھی باندھی تھی؟ کبھی راحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ یہ بڑی گہری بات ہے کہ آج تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے تو سب کو بتانا ہے، اللہ نے ساری زندگی آسانیاں کی، کبھی وہ بھی بتائی کسی کو؟ تو وہ تمام ناظرین غور کریں کہ میرا موبائل گر کر ٹوٹ گیا یا موبائل چوری ہو گیا یا چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، میں نے سب کو بتایا، لیکن کسی دن اگر میرے کاروبار میں مجھے اچھا فائدہ ہوا تو وہ میں نے سب کو بتایا کہ آج اتنے پیسے کمائے، آج جناب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی۔ نہیں نہیں بھائی، یہ نہیں بتانی، بلکہ گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاتے کہ اتنے کما لیے، خرچہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو بندہ وہ چھپا رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا سا دکان پہ لاس ہو جائے تو گھر والوں سے لڑائی ہو رہی ہوگی کہ بھائی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، کپڑا کم ریٹ کا ہو گیا ہے۔ تو یہ نہ کریں، اگر چھوٹی بہت تکلیف آئی، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، تو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں، تکلیفوں کی لسٹ بنائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، مگر ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر رہا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔
آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کے سفر کو بخیر فرمائے، اور جو آپ کے اہداف ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور وہاں کے تمام اسلامی بھائیوں کو بھی، مدنی چینل والے، مدنی عطیات باکسز والے جو بھی جمع ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کی بہاریں بھی سنی، اور اللہ پاک سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو کہ آپ نے یہ باغ لگایا، اور اس کے مختلف پھولوں کے مختلف خوشبوئیں دنیا بھر میں عام ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، آپ سفر اختیار کریں، انشاءاللہ آپ سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں اور کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی تو اپنا کام کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس سے کتنی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا کا جو ہمارا موضوع تھا اس کو پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ یاد رکھیں،
اٹھا دو پردہ، دیکھا دو چہرہ، اٹھا دو غریب اپنے کرم کا صدقہ
ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا کلام امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ہم نے سنا. جی قربان بھائی، دعا سے متعلق کیا فرمائیں؟
جی دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. دعا اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اور دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے. یعنی جو دعا مانگنے والا ہوتا ہے وہ عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، عبادت میں ہی مشغول ہوتا ہے. یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں ہے. ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے ہیں، اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا درجات بلند ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آزمائش دور ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں برکت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آسانی پیدا ہو جائے. الغرض ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں تمنا کس چیز کی ہے، ہم کیا چیز چاہ رہے ہیں اور کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ہتھیار یہ دے دیا گیا کہ تم اپنے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں رجوع لاؤ اور وہاں پر دعا کرو. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم. دیکھیے صرف دعا کی ترغیب نہیں ہے کہ دعا مانگو دعا مانگو، بلکہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جو دعا ہے نا وہ عرض حاجت ہے. جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کوئی نہ کوئی حاجت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ عرض حاجت وہ آپ نے کر دی. اب اجابت کیا ہے؟ اجابت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا پر فرماتا ہے لبیک عبدی. لبیک یعنی رب، رب کائنات. وہ اپنے ادنا سے بندے کی دعا پر کیا فرما رہا ہے؟ لبیک عبدی فرمایا. یہ اجابت ہے. اب رہی بات کہ مراد کا پورا ہو جانا،
جی
جو آپ مانگ رہے ہیں، جس چیز کے آپ نے عرض کیا،
سوال کیا آپ نے،
جو سوال کیا ہے آپ نے، یہ اس مراد کا پورا ہو جانا فرمایا، یہ الگ چیز ہے. کبھی تو یہ فوراً ہو جاتی ہے، فلفور ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی بھلائی کی خاطر حکمت کے پیش نظر اس میں تاخیر فرماتا ہے.
صحیح.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بندے کو جاننے والا کون ہوگا؟
جی
جس نے بندے کو پیدا فرمایا، جس نے بندے کو ساری نعمتیں دی، وہ اپنے بندے کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے
حق میں کیا بہتر ہے،
اس کے حق میں بہتر کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی جو اس نے مانگا ہوتا ہے اس میں تاخیر فرماتا ہے. کبھی ہوتا یہ ہے کہ اس نے مانگا کچھ ہوتا ہے اور دوسری چیز میں جو ہے وہ اس کا جو ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس نے صحت مانگی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ مال و دولت عطا کر دیا گیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی کہ صحت اس کو ملتی ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتا, وہ کسی کو قتل کر دیتا, وہ اپنی طاقت سے قوت سے وہ غلط کام کر سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحت اس کو نہیں عطا فرمائی. یہ جو اس نے دعا مانگی تھی اس کے صدقے میں اس کے طفیل اللہ نے اس کو مال و دولت.
بہت خوب قربان بھائی, آپ نے ماشاء اللہ دعا کے مختلف ایکسپیکٹس کو جو ہے وہ بیان کیا. اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آپ نے دعا کے مختلف ایکسپیکٹس بیان کیے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پہ ہے. میں چاہوں گا کہ آخری جو ہے وہ چند جملے راشد بھائی آپ فرما دیں. آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے کیا تھا اور یہ سارا صبر اور یہ ساری چیزیں, اینڈ جو ہے وہ کیا ہوا, سیرت کے جو آخری ایام تھے وہ کیا تھے پھر انشاءاللہ.
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو امتحان تھا, اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ رجوع لائے اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کو حکم فرمایا گیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے.
سبحان اللہ.
تو آپ نے زمین پر اپنا مقدس پاؤں جب مارا تو ایک چشمہ پھوٹا پانی کا جس سے آپ کو نہانے کا حکم فرمایا گیا. جیسے ہی آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا تو آپ کی جسم اقدس کی ظاہری بیماریاں جو تھی وہ ختم ہو گئیں, جو زخم وغیرہ تھے وہ درست ہو گئے. پھر 40 قدم چلنے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر پھر ٹھوکر ماریے, تو آپ کے قدموں کی ٹھوکر سے پھر ایک اور چشمہ ٹھنڈے پانی کا جاری ہوا اور حکم ہوا کہ اس کو پی لیجئے. تو اس پانی کو پینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کی جو بیماریاں اور آزمائشیں تھیں وہ دور ہوئیں. رب تبارک و تعالی نے آپ کو وہی نعمتیں دوبارہ عطا فرمائی. اور مفسرین نے لکھا کہ ایک قول کے مطابق کہ آپ کی جو اولاد فوت ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی زندہ فرمایا اور اس کی مثل آپ کو مال اور ساری چیزیں عطا فرمائی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے حوالے سے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تعریف فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک 93 سال تھی.
93
یعنی 93 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. اور یہ جو آپ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے تو صحت یاب ہونے کے بعد آپ 70 سال جو تھے وہ دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے. یہ میں تھوڑا وہ سوچ رہا تھا کہ بیماری سے شفا یابی کے بعد اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد 70 سال آپ نے زندگی کے گزارے اور آپ کی کل عمر مبارک 93 سال ہے, تو پھر اس اعتبار سے اس آزمائش میں جب آپ مبتلا ہوئے تو آپ کی عمر مبارک آزمائش کے اختتام پر 23 سال تھی. یعنی 23 سال سے پہلے یہ آزمائشیں ہوئی.
7 سال آزمائش کی اگر وہ مائنس کریں تو یہ
17-18 سال بنیں گے. تو اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور اس میں سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ابتدا ہی سے عارف باللہ ہوتے ہیں, اچھے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں. ورنہ اس عمر میں انسان کو اتنا شعور نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح نمرود کے سامنے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم فرمایا اور آگ کا واقعہ ہوا. ان کی عمر بھی اس وقت بظاہر اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شان ہے کہ بظاہر کم عمری میں بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. ہم نے کوشش کی کہ تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ سم اپ کیا جا سکے, لیکن کچھ مزید پہلو بھی تھے جو گفتگو میں رہ گئے. لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, کتاب آپ کے پاس موجود ہے, مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, یہ کتاب میں پڑھیے انشاءاللہ مزید معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے برکتیں بھی عطا فرمائے اور ان کی شان اور عظمت کے صدقے ہمیں بھی صبر و شکر کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پیارے انبیاء, ہمارے انبیاء, ہمارے